أصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكفر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نو ربیع الاول کی شب لگ گئی اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جسے آج کل دنیا کے ایک بڑے حصے میں عید اضحیٰ کا نام دیا گیا نوی ربیع الاول کی یہ خوشی آج کل عید اضحیٰ کہلاتی ہے اور ہمارے اکثر اسلامی کیلنڈرز میں اس کا یہی نام ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت آج کی اس محفل کے لیے کی گئی یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر علماء کرام اور ذاکرین مجلس کے آخر میں تلاوت کیا کرتے ہیں، مگر میں نے اس آیت کو آج کی اس محفل کی ابتدائی آیت قرار دیا، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایام عرفہ دو مہینے اور آٹھ دن کے بعد اختتام کو پہنچے تو نبی ربیع الاول ہم کو یاد دلا دیا کہ اب اس آیت کا پیغام شروع ہو رہا. آیت سورہ مبارکہ شعرا کی آیت ہے، قرآن کریم کا سورہ نمبر 26، اور اس سورے تقریباً 225 آیتیں. اس سورے کی آخری آیت یہ وہ آیت ہے کہ اگرچہ اس کا پیغام دنیا کے ہر ظالم کے لیے ہے، مگر خاص طور پر کربلا کے حوالے سے جن ظالموں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے لیے تو یہ آیت بار بار خطرے کی گھنٹی بن رہی ہے. بلکہ کتنے ہی واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں اور ارباب مقاتل نے تحریر کیا ہے کہ جب کربلا والوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام کی جانب چلا تو کبھی راستے میں کسی غیبی آواز نے اس آیت کی تلاوت کی، کبھی کسی غیبی ہاتھ نے ہاتھ اس آیت کو دیواروں پر لکھا، اور کبھی ظالموں کے خواب میں یہ آیت سنائی گئی. آیت کا ترجمہ یہ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ، اے ظالموں اور اے ظلم کرنے والوں، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے ایک انقلاب آتا ہے اور ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ ظلم کرنے والا جو آج ظلم کرتے وقت اپنے آپ کو بڑا طاقتور محسوس کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے، نہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اعلان ہر ظالم کے لیے، لیکن اس آیت کا بہترین اطلاق کربلا کے ان ظالموں کے لیے ہے کہ جن میں سے بہت سو کا نام لے کر میدان کربلا میں کبھی میرے مظلوم آقا حسین نے اور کبھی میری مظلومہ شہزادی زینب انہیں آگاہ کیا کہ دیکھ تمہارے سامنے یہ ظلم ہو رہا اور تمہیں ان قریب اس کی سزا ملنے والی، مگر میدان کربلا میں تو عمر سعد اور شمر اور حرملہ اور خولی اور ان کے آقا ابن زیاد و یزید، اس وقت تو ان کا دماغ ہی خراب تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ اقتدار بھی ہمارے پاس رہے گا اور ہمیشہ یہی طاقت بھی ہمارے پاس رہے گی۔ قرآن نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، بہت جلد تم مزہ چکھو گے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کی یہ تاریخ ایک جشن، ایک عید اور ایک خوشی کی تاریخ قرار پائی، مگر یاد رکھیے یہ 9 ربیع الاول کی خوشی جس حوالے یا ہسٹوریکل ریفرنس سے ہم لوگ مناتے ہیں، بہرحال پھر بھی ابھی یہ نامکمل یا انکمپلیٹ، ایک حصہ بھی اس کا ہوا، دوسرا حصہ بھی اس کا باقی، اور یہ دونوں چیزیں آج کی رات جمع ہو گئی۔ وہ کیسے؟ کربلا کے واقعے کو صرف 6 سال گزرے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور 67 ہجری یعنی 67 ہجری، 6 سال، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پھر وہ واقعہ پیش آیا، 10 محرم سن 61 ہجری میدان کربلا خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوں، 10 محرم 61 ہجری، اور 6 سال اور 2 مہینے کے بعد 9 ربیع الاول سن 67 ہجری کو تاریخ کا وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہماری جنتریوں اور کیلنڈر میں لکھا ہوتا کہ آج اہل بیت نے سوگ بڑھایا، مگر صرف ایک دن کے لیے۔ 9 ربیع الاول کو سوگ بڑھایا گیا، 10 ربیع الاول کو ماتم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ جس واقعے کی وجہ سے اہل بیت نے سوگ بڑھایا وہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا اپنی ایک شرعی ذمہ داری ادا کرنا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ابھی کربلا کے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا گیا، وہ مختار نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی، مگر امام مظلوم کے خون کا انتقام یا ریونج مختار کو نہیں دینا، اللہ کو لینا، اللہ کی جانب سے اب تک اس خون کا انتقام باقی۔ چنانچہ آپ میں سے جسے چہاردہ معصومین کی زیارتوں کا شرف ملا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایام عظم معصومین کے روزوں پر کالے علم لہراتے ہیں اور خوشحالی کے بعد یہ علم سبز ہو جاتے ہیں. کربلا میں ہمیشہ سرخ رنگ کا اور لال علم لہراتا رہتا. اب آج کل کیا حالات ہیں میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کو ظلم اور تشدد کے ذریعے سے ٹیمپرری روک دیا گیا. لیکن یاد رکھیے کہ وہ پرانی باتیں پھر آ جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ تبدیلی آ گئی, جیسے کربلا میں عاشورے کے اختتام پر قبیلہ بنی اسد کا ہمیشہ کفن پہن کے آنا اور مٹی اور خاک اڑاتے ہوئے آنا کہ مولا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کے لاشیں دفن کریں, آج بھی ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں. 1300 سال سے یہ چلا آ رہا تھا, فی الحال طاقت استعمال کر کے اسے روک دیا گیا. تو آج کل کے حالات کیا, یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, مگر وہی بات کہ تقریباً 1350 سال سے کربلا میں امام حسین کے روضے پہ علم سرخ تھا اور سرخ ہی رہتا تھا, اسے نہیں بدلا جاتا تھا. اس لیے کہ عربوں کے یہاں یہ ایک رواج ہے, عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے خون کا انتقام باقی ہو اس کے لیے ہمیشہ سرخ علم لہرایا جاتا. 9 ربیع الاول کی خوشحالی مختار کے ایک واقعے کے ذریعے سے آئی, مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ کربلا کے خون کا بدلہ لے لیا گیا. اسی لیے علم سرخ رہا, مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عربوں کا طریقہ, کیا اسلام نے بھی یہ بات کہی؟ جی ہاں, اسلام نے بھی 2 طریقے سے یہ بات کہی. کیا ہے؟ 9 ربیع الاول کو اہل بیت اور سیدانیوں کے سوگ بڑھانے کی خوشی منانے والوں, یاد رکھو, آئیے مولانا آگے تشریف لے, درود بھیجے محمد و آل محمد, یاد رکھو ابھی کربلا کا انتقام باقی. اور بات میری مختصر رہے, فقط 2 چیزیں. نمبر 1, ابھی بھی دیکھیے مختار تو اپنی حد تک اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں اور جتنا ان کی طاقت میں تھا کربلا کے ظالموں سے بدلہ لے چکے, مگر ابھی بھی ہر سال عاشورے کا دن آتا ہے, شب عاشور. علماء کرام آپ کو یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ عاشور کے دن ایک دوسرے کو سلام نہ کرو تو بہتر ہے, اور اس کے بدلے یہ دعا مانگو کہ آپ عمل نہ ہو اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا و ایاکم من الطالبین بصارحیما ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ الصلات والسلام. ہر سال عاشورے کو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ خدا ہمارے اور آپ کے غم کو, ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے غم حسین میں, اور ہمیں اور آپ کو قرار دے منت طالبین اب سارے ہی حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں, ہمیں اور آپ کو قرار دے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں مع ولی, یہ جب حسین کا ولی اور وارث آئے گا. ہر سال ایسا نہیں ہے کہ 61 ہجری یعنی 61 ہجرا یہ دعا شروع ہوئی ہو اور 67 ہجرا جب مختار نے یہ انتقام لے لیا تو امام نے کہا ہو کہ اب یہ دعا بند کر دو, اس لیے کہ انتقام دیا جا چکا. نہیں, کہا کہ یہ دعا اس وقت تک مانگتے رہنا ہے جب تک حسین کا ولی وارث آنے والا امام نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ کہ حسین کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے. عاشورے کی دعا, لیکن یہ سال میں ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں, اور وہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, اس لیے کہ بہت لمبا جملہ اکثر لوگ تو یاد ہی نہیں کر پاتے, اور ایک دن کی بات ہے جب تک یاد کریں گے وہ دن ہی ختم ہو جاتا. مگر زیارت وارثہ تو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, اس میں یہ فقرہ آتا ہے کہ نہیں, یا سار اللہ وابن سارے, یہ تو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. اے وہ ذات, اے میرے مظلوم آقا حسین, اے آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کے وارث, اور یا سار اللہ وابن سارے, اے وہ ذات کے جس کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا. ہر شب جمعہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آج 9 تاریخ کو اگر سوگ بڑھایا ہے تو فقط ایک دن کے لیے, اور یہ سوچ کے سوگ نہیں بڑھایا کہ حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا گیا, نہیں. یا سار اللہ وابن سارے, اے وہ ذات جس کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا. مگر اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی مزید تشریح کروں, ایک بار ان بچوں کے لیے تو یہ بتا دوں کہ ابھی تک کی جو میری تقریر ہوئی ہے 20 منٹ, اس میں 7-8 مرتبہ مختار 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 کا نام آیا, تو ظاہری اعتبار سے وہ کون سا واقعہ جس کی وجہ سے 8 ربیع الاول کا دن ختم ہوتا ہے اور 9 کی شب لگتی ہے. ہمارے یہاں خواتین اپنے کپڑے بدلتی ہیں, بچوں کو نئے لباس پہنائے جاتے ہیں, مرد حضرات باقاعدہ عید کے طریقے سے یہ رات اور آنے والا دن گزارتے ہیں, اور واقعاً گزارنا بھی چاہیے, وہی انداز ہونا چاہیے, وہی شان ہونا چاہیے, اسی طرح سے ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ ہونا چاہیے, اسی طرح بچے اور بچیوں کو نئے کپڑے پہنانا چاہیے. ان کے ذہن میں یہ ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. ظاہری اعتبار سے کیا واقعہ تھا؟ ظاہری اعتبار سے واقعہ یہ تھا کہ ایک محب اہل بیت جن کا نام مختار ہے, ابو عبیدہ کے بیٹے ہیں, قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے. یہ وہ قبیلہ ہے کہ جہاں کی 3 شخصیتیں بہت مشہور ہیں. ایک اسی قبیلے سے عالم اسلام کا بدترین اور ظالم ترین انسان جو محبان اہل بیت کے خون کا پیاسا تھا, حجاج ابن یوسف ہمارے سامنے آیا, اور ایک اسی قبیلے سے جناب ام لیلہ کی مادر گرامی وہ تعلق رکھتی. جناب ام لیلہ شہزادہ علی اکبر کی مادر گرامی, ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے. اور تیسری اہم شخصیت مختار, طائف کے علاقے میں یہ قبیلہ رہتا. جناب مختار کی ولادت کا سال بڑا عجیب, بہت عجیب. یہاں سے اسلامی سال شروع ہوا, اسلامی کیلنڈر, وہی جناب مختار کی ولادت کا سال, سن 1 ہجری. اللہ کا رسول ہجرت کر کے جب مدینے آیا, وہی 1 ہجری مختار کی ولادت. 67 ہجری میں مختار شہید ہوئے, 67 سال ان کی عمر مبارک. بعض علماء کہتے کہ پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینے آئے, میں ایک بات اور یاد دلا دوں, یہ تاریخیں ہجرت کی تاریخیں. 1 ربیع الاول کو اللہ کا رسول مکے میں اپنے بستر پہ مولا کو لٹا کر چلا, اور 12 یا 13 کو مدینے پہنچا. یہ تاریخیں رسول کی ہجرت کی تاریخیں. کہا گیا کہ پیغمبر کے مدینہ ہجرت کے بعد پیغمبر کے شہر مدینہ پہنچنے پر سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ مختار تھا. لیکن اس وقت ایک مجلس محفل اور چند منٹ میں مختار کے سارے حالات سامنے نہیں آ سکتے، صرف ایک واقعہ سنانا ہے. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سن رہے ہیں، بچے بھی سن لیں، اور مختار ہی کے حوالے سے اصول فقہ اور فقہ کا ایک بڑا مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا. موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. کل رات کی مجلس لاؤڈ اسپیکر کی خرابی کی وجہ سے آپ پورا سمجھ نہ پائے، میں پورا بیان نہ کر پایا، مگر غیبت امام نے دین کی ذمہ داری جن کے حوالے کی گئی، یعنی ہمارے برادری اور مستحدی، ان پر ہونے والے اعتراضات جہالت کی وجہ سے اڑتے، اور ان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی آج سمجھی مستحدین کی پریشانی، مگر موضوع سے ہٹے بغیر. آج ایک ہجری میں مختار پیدا ہوا، اور مختار نے ساری زندگی اہل بیت اطہار کا ساتھ دیا. بعض ایسی روایتیں کتابوں میں آ گئیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختار نعوذ باللہ محب اہل بیت نہیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کبھی مختار نامہ پڑھوں، دبئی میں ایک دفعہ شروع کیا تھا، 30 تقاریر ہو گئی تھی، پھر بھی مکمل نہ ہو سکا، تو یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہاں یہ تفصیل آئے، مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس مجمع کی اکثریت کے لیے ایک جملہ کافی، مختار کی شخصیت اچھی ہے یا مختار کی شخصیت پوری ہے؟ ایک مسئلہ چل رہا ہے 1400 سال سے. ایک بات تو ہمیں معلوم، مختار اچھے ہوں کہ برے، دشمنان اہل بیت کے لیے مختار ناقابل برداشت. مختار کے جہاد نے یہ بتا دیا دشمنان اہل بیت کہ معاشرہ اس وقت بھی اہل بیت سے محبت کر رہا تھا، اور ایسے ایسے ظالموں سے انتقام لیا جو ان کے چاہنے اور ماننے والے آج بھی مختار کا نام سنتے ہیں تو ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں. اتنا ہمیں پتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کبھی مختار کو معاف نہیں کرے. مگر تفصیل میں گئے بغیر اس مجمع کی میجورٹی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ علیہ، جن کی تقلید آپ کی اکثریت کر چکی ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی کے فتوے کی وجہ سے ابھی بھی ایک بڑی تعداد آغائے خوئی پر باقی ہوگی، کیونکہ آغائے سیستانی فرماتے کہ اگر مرحوم مرجے کا علم زیادہ تو ان کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے. ہماری مرضی بھی نہیں چلے گی کہ باقی رہیں کہ باقی نہ رہیں، واجب. اور خالی پرانے مسئلوں میں واجب نہیں ہے، نئے مسئلوں میں بھی واجب. مگر خیر، آج بمبئی کی زبان میں خوشحالی کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. ان کی ایک معرکۃ الآرا کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ شیعہ تاریخ کے 1400 سال میں ایسی کتابیں بہت کم لکھی گئیں. مرحوم آیت اللہ خوئی، معجم رجال الاحادیث یا حدیث، راویوں کے حالات، اس کتاب میں مختار کا بھی نام آیا ہے. یہ کتابیں الف بے کے انداز سے لکھی جاتی ہیں، جہاں میم کا باب ہے تو وہاں مختار، اور سارے اقوال جمع کر مرحوم آیت اللہ خوئی نے یہ نتیجہ نکالا کہ مختار ایک اچھی شخصیت تھے، محب اہل بیت تھے، آل محمد نے ان کی تعریف کی ہے، جو روایتیں ان کے خلاف آ گئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں یا کمزور. کیونکہ مجمع کی اکثریت مرحوم آغائے خوئی کی تقلید کر چکی ہے، اگر کہ تاریخی واقعات کا تقلید سے تعلق نہیں، مگر ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ ہمارا اتنا بڑا مرجع تو مختار اس لیے کہنا پڑا کہ آج بھی دشمنان اہل بیت جس شخصیت کے نام سے سب سے زیادہ چڑھتے ہیں ان میں سے ایک مختار کا نام. اور صرف اب جو مختار کے خلاف یا اگینسٹ احادیث آئی،
ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, حدیث بھی نہیں ایک واقعہ. یہ مختار کے لیے نہیں, یہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات مراجع کرام کے فتووں اس لیے بھی اختلاف ہو جاتا کہ 50 سال پہلے کے مرجع کے پاس آدھی حدیث پہنچی, آج حدیث کا دوسرا حصہ بھی مل گیا جس کے نتیجے میں واقعہ بالکل بدل گئے. یعنی یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی احادیث ہیں جو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی, ایک حصہ ہمیں ملا ایک نہیں ملا. جب دوسرا حصہ مل گیا اور اس کو پہلی حدیث سے ملایا گیا تو پتا چلا کہ پہلی حدیث میں جو چیز حرام تھی وہ اصل میں حرام نہیں ہے, حلال ہے. اب اس کی مثالیں بہت ہیں لیکن مجمع ایسی خشک گفتگو سنتا نہیں, تو آئیے مختار کے واقعے کے ذریعے سے اس کی ایک مثال دے دوں. مختار کے حوالے سے ایک جملہ آتا ہے, یہ جملہ کتابوں میں بہت پہلے آ گیا, بعد میں مثلا شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری جب کتاب لکھی مجالس المومنین تو پتا چلا کہ اس وقت اس واقعے کا دوسرا حصہ بھی مل گیا. جب دونوں کو جمع کیا گیا تو بات کچھ تھی کچھ اور بن گئی. سنیے مختار کے حالات میں سنا رہا ہوں لیکن یہ شریعت کے مسائل میں بھی چلنے والی بات. مختار کے حوالے سے ہمارے پرانے علماء جیسے شیخ ابو جعفر طوسی یا علامہ حلی ایک واقعہ تاریخ میں آیا جس کی وجہ سے وہ چکراتے رہے. واقعہ یہ آیا کہ مختار کے چچا مدائن کے گورنر تھے اور جس وقت امام حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیے, ایک دلچسپ بات ہے آپ کو مزہ بھی آ جائے گا موضوع بھی آگے بڑھے گا, جس وقت امام حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیے تو اکثر امام حسن کے اکثر ساتھی ان کا ایمان حاکم شام خرید چکا تھا اور اب کسی پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا. وہاں سازشیں بنائی گئی کہ حسن مشتبہ کو راتوں رات گرفتار کر کے حاکم شام کے ہاتھ بیچ دیا جائے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں. اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ امام حسن آخری زمانے, آخری سے مقصد وہ جو 6 مہینے حکومت کا نظام چلایا, اس وقت مدائن میں تھے. مدائن کا گورنر مختار کا چچا تھا, مختار اپنے چچا کے پاس گئے. توجہ رہے تو آپ کی سمجھ میں ایک نقصہ ہے. کہا کہ چچا کتنا اچھا موقع ملا, حسن مشتبہ ہمارے محل میں مہمان بن کے ٹھہرے, رات کو انہیں گرفتار کیجیے اور حاکم شام کے ہاتھ بیچ دیجیے, کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا عہدہ ملے. یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں آ گئی. شیخ طوسی اور علامہ حلی جیسے علماء بھی اس روایت کو پڑھ کے چکرا گئے. مختار نامہ جب میں نے پڑھا تھا تو بڑے تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی تھی کہ علامہ حلی نے کیا کہا, مگر آپ خود بتائیے علامہ حلی کا کیا قصور اور شیخ طوسی کا کیا قصور. اگر آپ کے سامنے یہ روایت آئے کہ جب امام حسن کے اکثر ساتھی حاکم کے ہاتھوں بک رہے تھے اور مختار نے بھی جا کے اپنے چچا سے یہ بات کہی, چچا نے تو ڈانٹ کے نکال دی, کہا کہ نکل جا میرے سامنے سے, مجھ سے اپنا میرا ایمان بیچنے کی بات کرتا میں مر جاؤں گا, اپنے ایمان کے شان کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. مگر چچا کا ایمان تو سامنے آ گیا. بھتیجے کے بارے میں جب یہ جملہ آپ پڑھیں کہ چچا کے پاس جا کر کہتا ہے چچا ہم بیچ تو نہ دے امام کو, سامنے والا خریدنے کو تیار ہے, تو کون آدمی ایسا ہے کہ یہ روایت پڑھنے کے بعد مختار کی حمایت کرے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے ہوں گے, مگر شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری جن کا روضہ آج بھی آگرہ میں, انہوں نے مجالس مومنین ایک بہترین کتاب ہے حالات اصحاب ائمہ پر اس روایت کو پورا لکھا. شیخ کوسی اور علامہ حلی کو آدھی روایت ملی مگر آدھی ایسی کہ یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہ آدھی. بھائی ایک واقعہ پورا گئے کہ غیر مختار اپنے چچا کے پاس یہ مشورہ دیا, چچا نے ڈانٹ کے بتا دی ختم. مگر شہید ثالث کو جو پوری روایت ملی اور انہوں نے یہ روایت لکھی تو پورا واقعہ بدل کے رہ گئے. ابھی تک جو واقعہ میں نے پڑھا ہے اس سے مختار کی برائی ظاہر ہو رہی. اب سنیے اصل واقعہ. جو مجالس المومنین شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری لکھ رہے ہیں, ایسے ہی پرابلم وضو کی حدیثوں میں بھی آتے ہیں, غسل کی حدیثوں میں بھی آتے ہیں, چاند کی حدیثوں میں بھی آتے ہیں, خمس کی حدیثوں میں بھی آتے ہیں. غیبت امام میں مرجعیت کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی, اور میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ اب شاید ہمارے مذہب کی کچھ اور کتابیں ہمارے پاس آ جائیں تو ہو سکتا کہ کچھ حدیثیں اور ایسی بدل جائیں. یہ اندازہ کیوں لگائے؟ روس کی ریاستوں میں بھی ابھی بڑا لٹریچر پڑا, وہاں تک جانے اور اسے حاصل کرنے کا وقت نہیں, موقع نہیں, وقت تو ہے موقع نہیں. شاید کچھ عرصے کے بعد وہاں کی لائبریری سے کتابیں آئیں. 400 کتابیں چھٹے امام نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی, اس میں سے 373 کتابیں اب تک مل چکی, 27 کتابیں ابھی بھی ہمارے پاس نہیں. جب وہ آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل میں اور تبدیلی آ جائے. تبدیلی کیسے آتی ہے سنیے واقعہ. اب پورا واقعہ سنیے مختار, دیکھیے کہ کیا پورا واقعہ بدل نہیں گئے. واقعہ یہ کہ جب امام حسن کے ساتھی ایک ایک کر کے بک رہے تھے, سامنے خریدنے والا بیٹھا, کبھی کبھی سیل لگتی ہے نا, سیل لگا کے بیٹھا ہے کہ آؤ اپنا ایمان بیچو اور پیسے لے کے جاؤ. مختار بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چچا بھی بک جائے. وہ گورنر بھی ہے مدائن کا, حسن مصطفیٰ اس کے گھر میں بھی ٹھہرے ہیں. مختار اپنے چچا کے بارے میں پریشان. ایسے ایسے لوگوں کو مختار میں بکتے دیکھا کہ چکرا دو. اب کیا کریں؟ اگر چچا مخلص ہے تو امام حسن کے لیے اس کے گھر میں رہنا سب سے اچھا, اور اگر چچا بک چکا ہے تو راتوں رات حسن کو اس گھر سے نکالنا. مختار گھبرائے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں, کیسے پتا چلاؤں میرا چچا بکا کے نہیں ہے. مولا کے ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں قیس ابن عاصم, ان کے پاس گئے. اگر کہ مختار کی عمر بھی 40 سال تھی مگر بہرحال بزرگوں کے سامنے نوجوانوں کا تجربہ ہمیشہ نامکمل ہوتا. قیس کے پاس گئے, کہا کہ آپ نے علی کا زمانہ بھی پایا ہے اور صحیح معنوں میں مولا سے استفادہ کیا, کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اگر میں اپنے چچا کا امتحان لینا چاہوں تو پتہ چل جائے. قیس نے کہا سنو نوجوان, آسان بات, تم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو کہ جیسے حاکم شام کے ساتھ ملنا چاہتے ہو, اور ایسی باتیں کرو اندازہ ہو جائے گا تمہارا چچا بکا ہے کہ نہیں. اب آئے مختار کا چچا, بہترین موقع, حسن مصطفیٰ کو حاکم کے ہاتھ بیچ کیوں نہ دی. چچا نے ڈانٹ کے بگایا کہ نکل جائے یہاں, ابو عبیدہ کا بیٹا اور ایسی بات کر. مختار ڈانٹ کھا کے مسکراتے ہوئے باہر آئے, اس لیے کہ اس ڈانٹ سے پتا چل گیا کہ چچا حسن مصطفیٰ کا مخلص ماننے والا. اب دیکھیں جب پوری روایت سامنے آئی تو واقعہ ہی بدل گئے. آدھی روایت بتا رہی تھی کہ مختار بھی حسن کے خلاف ہیں اور ان کو بیچنا چاہتے ہیں, پوری روایت نے بتایا کہ چچا کا امتحان لینا چاہتے ہیں. روایتوں میں ایک بڑا مسئلہ مراجعے کے پاس ہی ہے. آدھی روایت اگر کبھی آتی, چلے کوئی ایسی آدھی روایت آ جائے کہ جس کا جملہ ٹوٹا ہوا ہو تو آدمی سمجھ بھی سکتا ہے کہ کوئی اور حصہ ہوگا, لیکن اگر آدھی روایت اس طرح سے آئے کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ پوری روایت, تو مرجے بیچارہ بھی کیا کرے. مختار کے حوالے سے یہ واقعہ اس لیے بھی پڑھا کہ آج کل غیبت امام کے زمانے میں زمانے کے امام نے دین کی ذمہ داری مراجع کو دی. اگر اب انہیں مجتہدین کے خلاف ہو جائیں تو اپنے امام زمانہ کو اپنے آپ سے ناراض کریں گے, اور جب امام ناراض ہو گئے تو کہاں کی عید زہرا اور کہاں کی کوئی خوشحالی. تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ شیطان کبھی کان میں پھونک کے جاتا کہ جب قرآن ایک ہے, اسلام ایک ہے, شریعت ایک ہے, خدا ایک ہے, نبی ایک ہے, قول امام ایک ہے, تو مجتہدین کے فتوے دو کیوں؟ وجوہات بھی دیکھیے کہ کیا بڑھا. اور یہ واقعہ اس لیے بھی پڑھا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مختار ہمیشہ سے محب اہل بیت تھے, اور ایسے محب اہل بیت تھے کہ اہل بیت کے نام پر اپنے سگے رشتہ داروں سے لڑنے کو تیار. مگر ان مختار کا نام اس وقت بہت نمایاں طور پہ آیا جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے. سب سے پہلے مختار کے گھر میں ٹھہرے تھے اور ابتدائی ساری تیاریاں مختار کے گھر میں ہوئی تھی. پھر مختار سے کہا تھا, مختار یزید کے خلاف جو انقلاب لانا تو اطراف کوفہ والوں کو بھی ملانا ہو. باقاعدہ ایک مشن دے کے بھیجا کہ کوفے کے چاروں طرف جو قبیلے ہیں انہیں ملاؤ. مختار چلے گئے تو مسلم پھر ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہوئے. آج بھی مسلم ابن عقیل کا روضہ, ہانی ابن عروہ کا روضہ, مختار کا روضہ مسجد کوفہ کے برابر سب ایک ہی جگہ آمنے سامنے. مختار جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ حالات بدل گئے ہیں, مسلم بھی شہید کر دیے گئے, مسلم کے میزبان ہانی ابن عروہ بھی شہید کر دیے گئے, اور مختار کی گرفتاری کا حکم تھا, انہیں جیل میں ڈالا گیا. ابن زیاد کی ایک ایسی جیل تھی جہاں جو قیدی گیا کبھی زندہ باہر نہیں آئے. اور وہاں پہ کون جاتے تھے؟ شرابی نہیں جاتے تھے, قاتل نہیں جاتے تھے, ڈاکو نہیں جاتے تھے. یہ جیل فقط شیعان حیدر کرار کے لیے بنائی تھی. اس جیل سے اگر کوئی بچ کے نکلا تو فقط مختار تھے. مختار کو بھی یقین نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا, لیکن اسی جیل میں میسا میں سمار بھی قید تھے. دیکھیے سوال آپ سنیے اور اس کا جواب مجھ سے لیجیے, کیونکہ ہمارے بچے اور نوجوان جب تاریخ نہیں جانتے ہیں تو دشمنان اہل بیت کو ان کے بہکانے کا موقع ملتا. ایک سوال یہ کہ کربلا کا واقعہ جب پیش آیا تو میسا میں تمار زندہ تھے, حسین کا ساتھ نہیں لیا. کمیل جن کی دعائیں کمیل آپ پڑھتے ہیں, زندہ تھے, حسین کا ساتھ نہیں دیا. جناب فضا کے چار بیٹے تھے, حسین کا ساتھ نہیں دیا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام. اب ہم کو تاریخ تو پتہ ہے نہیں, ہم بھی چکرا جاتے, اور معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت اس کا نتیجہ کیا نکالتے. نتیجہ یہ نکالتے کہ رسول کے اور علی کے صحابہ حسین سے خوش ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ حسین اقتدار اور حکومت کے لالچ میں جا رہے ہیں, تبھی انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. ہم بھی پریشان کہ اگر میسا میں تمار تھے تو کربلا کیوں نہ آئے, کمیل تھے تو کربلا کیوں نہ آئے. مگر تاریخ پڑھیے, ابن زیاد کے قید خانے میں 4500 ایسے محبان اہل بیت تھے, جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر میسا و کمیل جیسا. صرف ایک آدمی یہاں سے زندہ بچ کے نکلا, وہ مختار, وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کی وجہ سے. واقعہ تو آپ سنتے ہیں. لیکن جب مختار پہلے دن جیل میں گئے تو گھبرا رہے. گھبرانا اپنی زندگی کے لیے نہیں, انہوں نے ایک عہد اور ارادہ کیا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ لینا اور حسین مظلوم کے خون کا بدلہ دینا اگر میں مار دیا گئے. جیل میں میسا میں تمار ان کو مل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں آل محمد کی بات چھوڑیے, ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کو دیکھ لیں, میسا میں تمار کو جب سولی دی گئی تو یہی تو کہا تھا کاغذ و قلم لے کے آؤ, قیامت تک کے حالات لکھوا دوں گا. حبیب ابن مظاہر, رشید حجری, میسا میں تمار, یہ علم غیب جانتے تھے, قیامت تک کے حالات لکھوا رہے. آل محمد کی تو بات ہی چھوڑی. میسا میں تمار نے کہا تھا مختار تم نہیں مر سکتے جب تک کہ اس خون ناحق کا انتقام نہ لو. چنانچہ مختار کو بڑا حوصلہ ملا میسم کی تسلی دینے سے. لیکن خالی مختار تنہا نہیں تھے جو تڑپ رہے تھے. میرے مولا کا ایک انتہائی وفادار گھرانہ مالک اشتر, ایک جملہ سن لیجئے ان کے لیے علی کا, اندازہ ہو جائے گا مالک اشتر کیا. یہ تو علی نے کہا ہی کہ اب عرب کی کوئی عورت مالک اشتر جیسا بیٹا نہیں جن سکتی. مگر اصل جملہ یہ ہے کہ مالک اشتر میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میری حیثیت رسول خدا کے لیے تھی. کتنا عظیم جملہ, ایک غیر معصوم کے لیے مولا یہ جملہ استعمال کر. علی کے نائب ہیں, علی کے لشکر کے سپہ سالار ہیں, علی کے مشیر ہیں, علی کے وزیر ہیں, ہر جگہ علی کے ساتھ. حاکم شام کی سازشوں کے نتیجے میں مظلومیت کے ساتھ مارے گئے. جس دن اہل بیت کا جھٹا قافلہ کربلا سے گزر رہا تھا, نہیں کوفے سے گزر رہا تھا, مالک اشتر کی بیٹی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی تھی. جب میرا مولا سجاد قیدیوں کا لباس یعنی نیلا کرتا پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گلے میں توق ہاتھ میں اکڑی پاؤں میں بیٹھ اس گھر کے قریب سے گزرا تو مالک اشتر کی بیٹی نے جھک کے امام کو سلام کیا. کہا مولا کوپے کے صاحبان ایمان کے گھر میں تین دن سے چولہا نہیں جلا, لیکن مولا میں اپنے بابا کے خون ناحق, وہ خون جو ناحق بہایا گیا, اس خون کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ہمارا گھرانہ ان مظالم کا انتقام لے گا. مالک اشتر کی بیٹی بازار کوفہ میں 12 محرم سید الساجدین کے سامنے اپنے بابا کے خون کی قسم کھا کے یہ کیا. مختار جب قید سے رہا ہوتے ہیں تو مالک اشتر کا بیٹا یعنی انہی خاتون کا سگا بھائی ابراہیم مختار کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ 66 ہجری شہر کوفہ پر مختار کی حکومت قائم ہو جاتی اور مختار کا وہ انتقام شروع ہوتا جس کے نتیجے میں آج 9 ربیع الاول کی عید زہرہ منائی جا رہی. مختار کی حکومت قائم ہو گئی. مختار ہی نے میرے چوتھے امام کی خدمت میں ان خاتون کو بھجوایا تھا جن کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ کہ میں ایک رات کو سویا, خواب میں میری دادی خدیجہ آئی اور مجھ سے کہا بیٹا تمہاری ایک شادی کا انتظام میں کرا رہی ہوں. اور جیسے ہی یہ جملہ کہا دروازے پہ دستک کی آواز آئی, دروازہ کھولا گیا تو مختار کا قاصد ایک خاتون کو لے کے گھر میں داخل ہوئے اور خط تھا کہ مولا ہندوستان سے ملے ہوئے علاقے سندھ سے یہ خاتون آئی اور میں نے یہ چاہا کہ آپ ان سے شادی کریں. اسی شادی کے نتیجے میں جناب زید شہید پیدا ہوئے جو میرے روحانی استاد مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے جد امجد بلکہ تمام زیدی سادات کے. مختار کا تحفہ سندھ کی یہ خاتون. مگر جو سب سے بڑا تحفہ مختار نے اپنے آقا اور مولا کو بھجوایا وہ آج صبح ملا. وہ کیا؟ حکومت قائم ہو گئی. قاتلان امام سے یکے بعد دیگر انتقام لیا جا رہا اور مولا سجاد بھی بہت تڑپ رہی. آپ کو یاد ہے نا کہ جب اسی دوران حج آ گئے مختار کی حکومت جماعت الاولا میں قائم ہوئی اور 9 ربیع الاول کو یہ کٹے سر آئے. اس کے درمیان ایک حج بھی آتا. اب اسلامی مہینوں کے نام کو یاد کرانا اس وقت ٹائم نہیں. ذلحج کے مہینے منحال میرے چوتھے امام کے صحابی حج کے لیے مکہ آئے. مولا سجاد سے حج کے دوران ملاقات ہوئی. مولا نے پوچھا تھا منحال یہ بتاؤ مختار کوفے میں کیا جہاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ مولا آج کل دشمنان اہل بیت اور کربلا والوں کے لیے کوفے کی زمین تنگ کر دی گئی. ایک ایک ظالم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جا رہا. عجیب جملہ کا مولا سجاد کا. آج مصائب نہیں پڑھنا ہے ورنہ یہ پورا واقعہ پڑھ دے گا. کہا منحال بس ایک بات بتاؤ خرمولا اب تک پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ خاص تمنا تھی میرے مولا سے معصوم علی اصغر کا قاتل, اور جب منحال گئے تو اسی دن خرمولا پکڑا گیا. میں جانتا ہوں کہ عربی میں اس کا پروناؤنسیشن خرمولا, مگر جیسے ہمارے یہاں چل گیا میں بھی چلا رہا. تو مولا سجاد کی بھی مسلسل دعائیں اور تائید مختار کے لیے رہے. ایک ایک دشمن اہل بیت جو کربلا میں تھا, جن لوگوں نے امام مظلوم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے تھے, انہیں زمین پہ لٹا کر زندہ ان کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے. امام حسین کی سواری کا ایک اونٹ, اسے نہر کر کے یا ذبح کر کے اس کا گوشت کوفے میں تقسیم ہوا تھا, 40 گھروں میں گیا, ان سے بھی مختار نے انتقام لیا. یہاں تک کہ اپنا سگا بہنوئی, آج کل تو خون سفید ہے, یہ واقعہ کوئی عجیب واقعہ نہیں, مگر پرانے زمانے بھائی اپنی بہن کا سہاگ, مگر مختار کا سگا بہنوئی جس کا نام ہے عمر سعد, سگا بہنوئی ہے مختار, اور اپنی بیوی کو سفارش کے لیے بھیجتا تھا کہ جا کے اپنے بھائی سے میری جان بخشی کرواؤ. سگے بہنوئی کو گرفتار کیا, خالی گرفتار نہیں کیا, انتقام اور بدلہ لیا کربلا. بھانجے ماموں اور بھانجے کی محبت تو بڑی مشہور ہے نا, پرانی کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے کہ اگر کسی جن کو ماموں کہہ دو تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا, یعنی اس آدمی کی جان بچ جاتی. مختار کے دو بھانجے پکڑے گئے اپنے باپ کے ساتھ. ایک کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اپنے باپ کے خلاف تھا, کربلا میں نہیں جانا چاہیے. مختار نے بڑے احترام کے ساتھ اسے رہا کر دی. دوسرا اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا, مختار نے اسے بھی وہی سزا دی جو اس کے باپ کو. قاتل مارے جا رہے ہیں اور ان میں جو اہم ہیں مختار, ان کا سر جمع کرتا جا رہا. عمر سعد کے کٹے ہوئے سر کو جمع کر لیا, شمر کے کٹے ہوئے سر کو جمع کر لیا. شمر تو عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا تھا. میدان کربلا میں اس کے غرور کی حالت دیکھی, شہر کوفہ کے دروازے پر جناب زینب سے جس انداز سے اس بے حیا نے بات کی تھی کہ زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ معصوم سکینہ پانی مانگ رہی ہے اور جس طرح پوری مشق اس کے سامنے ریت پر انڈیل دی کہا پانی پھینک دوں گا تجھے خطرہ نہ دوں گا. عورت کا لباس پہن کے بھاگنا پڑا. بڑے اچھے اچھے دلچسپ واقعات ہیں. شہر بمبئی میں چونکہ مختار نامہ پڑھا جاتا اس لیے خالی اشارے کر رہا ہوں, مگر سب سے زیادہ تڑپ ہے ابن زیاد کے کٹے سر کی. اچھا یزید کو پہلے ہی جہنم واصل ہو چکا, مختار کے حکومت بننے سے پہلے ہی یزید کو جہنم واصل ہو چکا. اب یزید کے بعد دوسرا اہم نام ابن زیاد کا. مختار کے پاس سر جمع ہوتے جا رہے ہیں, مگر اب تک ابن زیاد کا کٹا سر نہیں آیا. وہ بھاگتے کوفے سے بصرہ چلا گیا, بلکہ یزید نے اسے 6 مہینے کوفے کا گورنر رکھا تھا, 6 مہینے بصرے کا, بصرہ ہی میں رہتا تھا. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے کہا کہ اس سے میں انتقام لوں گا. لشکر لے کے گئے, دونوں میں لڑائی ہوئی. عجیب بات یہ کہ 10 محرم 61 ہجری کو اتنے زیاد کے حکم سے فرات کے کنارے حسین شہید ہوئے نا صرف 6 سال بعد. دیکھیے عجیب بات, ابن زیاد بھی 10 محرم ہی کو مارا گیا, وہی تاریخ تھی 10, وہی مہینہ تھا محرم, اور وہی فرات کا کنارہ تھا. کربلا نہیں, موصل کے قریب, فرات کو بہت دور سے بہ گیا تھا. یہ فرات عراق سے پہلے شام, شام سے پہلے ترکی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترکی سے پہلے افغانستان سے نکلتا تھا. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 6 سال پہلے فرات کا کنارہ تھا, محرم کا مہینہ تھا, 10 تاریخ تھی, فرزند رسول شہید کیا جا رہا ہے ابن زیاد کے حکم سے, اور 6 سال بعد فرات کا کنارہ, محرم کا مہینہ, اور 10 تاریخ ہے ابن زیاد واقعی جہنم ہو رہا. مگر جنگ مکتوبہ کے نتیجے میں مارا گیا, یعنی دونوں لشکر رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. صبح کو ابن زیاد کا لشکر بھاگ گئے. اب ابن زیاد کی تلاش شروع ہوئی کہ لاشوں میں وہ ہے کہ نہیں. ایک خاص خوشبو لگاتا تھا ابن زیاد, یہ خوشبو کربلا کے بعد لگانا شروع کی. کیا مطلب؟ جب شہر کوفہ اور دربار کوفہ سیدانیوں کا قافلہ پہنچا تھا تو امام مظلوم کا کٹا سر ابن زیاد نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اس سر سے خون کا ایک قطرہ اس کی ران پہ گرا تھا, اور اس کے نتیجے میں ایسا زخم پیدا ہوا تھا, یہ عذاب خدا, ایسا ناسور بن گیا تھا کہ ایسی شدید بدبو اس کے بدن سے آتی تھی کہ اسے چھپانے کے لیے خوشبو لگاتا. فرات کے کنارے 10 محرم 67 ہجری اس کا لاشا ڈھونڈا جا رہا, لاشوں کے انبار لگے, بدن کی خوشبو سے پتا چلا کہ ابن زیاد یہاں. لاشا نکالا گیا, چہرہ ہر ایک جانتا, اور یہ کٹا ہوا سر موصل شہر سے کوفہ شہر بھجوایا گیا. باقی سب سے انتقام مختار نے لیا. ابن زیاد ابراہیم ابن مالک اشتر کے ہاتھوں مارا گیا. جب یہ آخری سر آ گیا تو اب مختار نے اپنے قاصد کو بلوایا اور کہا کہ میں تجھے کچھ تھیلیاں دے رہا ہوں, بند ہیں یہ ساری تھیلیاں پیک, اور اس کے ساتھ ایک خط دے رہا ہوں, تجھے یہ شہر مکہ لے جانا. اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ یہ یاد رکھیے گا کہ میرا چوتھا امام ہر سال حج کے لیے مکہ جاتا اور حج کے بعد واپس مدینے آ جاتے ہیں, لیکن میں نے بات قابل بھروسہ تاریخوں میں پڑھا کہ جس سال یہ کٹے ہوئے سر آئے اس سال میرے مولا حج کے بعد بھی مکے ہی میں رہے. حج تو ختم ہو گیا ذیلحج میں, محرم کا مہینہ آیا, حج کے بعد سید الساجدین مکے میں, سفر کا مہینہ آیا, سید الساجدین مکے میں, ربیع الاول کے پہلے 8 دن گزرے, سید الساجدین مکے میں, اور سارا گھرانہ ساری سیدانیاں حج پر ساتھ آئیں تھیں. ہر سال حج کرتے تھے, محرم سے پہلے مدینے پہنچ جاتے تھے, اور اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کٹے ہوئے سر مدینے میں آئے. میری ریسرچ ہے کہ مکے میں آئے, اور کہاں پہ آئے. مکے کا اگر آپ ایک نقشہ لیں یا کوئی کتاب اٹھائیں تو ایک گھر کا نام لکھا ہے دار علی, یعنی علی کا گھر. چنانچہ کے بعد لوگ یہ اڑا دیتے ہیں کہ یہ علی کا گھر ہے کیونکہ یہاں پہ علی کی ولادت ہوئی. دیکھیے رسول خدا کی ولادت جہاں ہوئی وہ مکان تو آج بھی ہے. صفا مروہ سے باہر نکلیے, سامنے دیکھیے ایک ڈبل اسٹوری مکان ہے جس پہ لکھا ہے مکتبۃ المکتب المکرمہ لائبریری, وہ رسول خدا کا مکان. اس کے بالکل پیچھے دار علی. دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ دار علی اس لیے کہلاتا ہے کہ یہاں علی کی ولادت ہوئی. ہمیں تو پتا ہے نا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے, یہ دار علی کیا, یہ دار علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ دار علی ابن الحسین ہے. چوتھے امام کا گھر ہے، ان کا نام بھی علی، اور یہی وہ گھر. حج کے بعد جتنے دن امام مکے میں رہے، نماز فجر پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں، فجر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا سنت ہے، وہ طواف کرتے پھر وہاں سے نکل کے اپنے گھر میں آتے ہیں، اور صبح کے ناشتے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا، اور مکے والوں کو دعوت عام ہوتی ہے کہ آؤ اس دسترخوان پر. کل 9 ربیع الاول کو غالباً ظہر کی نماز کے بعد اس شہر بمبئی میں بھی کوئی دسترخوان بچھتا، 2 مہینے آج سے. اچھا، اس دسترخوان پر جو لوگ آتے ہیں ان میں امام کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے بھی آتے ہیں، یہ جملہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، کہ جب صبح کا ناشتہ امام کرواتے ہیں تو اس ناشتے کے ساتھ ایک بہترین سویٹ ڈش بنائی جاتی ہے، مٹھائی، حلوہ. یہ تعریف سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے جوڑ جاڑ کے کچھ نہیں بتا رہا ہوں. بہترین سویٹ ڈش، اتنی لذیذ، اتنی ٹیسٹی، اتنی مزیدار سویٹ ڈش مکے والوں نے کبھی نہیں کھائی. تو بہت سے لوگ اس کی لالچ میں آتے ہیں کہ جاؤ دسترخوان پر بیٹھو، نہ انہیں امام سے کوئی محبت ہے نہ وہ امام کو مانتے ہیں. مگر نیاز اور تبرک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا، اور بہترین کھانا یعنی بہترین سویٹ ڈش. 8 دن گزر گئے حج کے بعد سے لے کر تقریباً 3 مہینے. حج 12 ذیلحج کو مکمل ہوتا، 12 ذیلحج کے بعد 12 محرم پہلا مہینہ، 12 صفر دوسرا مہینہ، 12 ربیع الاول 3 مہینے ہوتے، 9 ربیع الاول آ گئے. صبح کا وقت ہے، کل صبح امام نے خانہ کعبہ میں فجر کی نماز پڑھی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں سے امام اپنے گھر تشریف لائے، ایک بار دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر ناشتہ لگایا گیا. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، 9 ربیع الاول سن 67 ہجری کے. دروازے پہ دستک کی آواز آئی، غلام سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے، دروازہ تو کھلا ہی ہے، جاؤ دیکھو کون. ایک قاصد کو لے کے آئے، جو میسنجر یا قاصد ہوتے ہیں ان کا لباس بھی ذرا الگ ہوتا. آ کے امام کو سلام کیا، کہا فرزند رسول، آپ کے چاہنے والے مختار نے آپ کے نام ایک خط بھجوایا ہے اور یہ کچھ تحفے بھجوائے. خط کھولا گیا، مختار نے سلام کے بعد لکھا تھا فرزند رسول، کربلا کے واقعے کے دن سے قسم کھا کے بیٹھا تھا کہ ان ظالموں سے انتقام لینا، اور آپ کی دعا اور تائید سے میرا جہاد چل رہا، مگر ان میں سے 5 سر میں خاص طور پہ آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں، ہر تھیلی میں ایک کٹا سر، اور ان میں سے 3 تو بڑے مشہور. جب تھیلیاں کھولی گئی تو عمر سعد کا کٹا سر نکلا، شمر کا کٹا سر نکلا، ابن زیاد کا کٹا سر نکلا. پہلے تو امام ابن زیاد کا کٹا سر دیکھا، شکر کے سجدے میں چلے گئے. میرا امام سجاد کہلاتا ہی اس لیے کہ بڑی کثرت کے ساتھ سجدے کرتے تھے. چنانچہ مولا کا سجدہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہ تھی، مگر سجدے میں امام بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، اس سے لوگوں کے کان پڑے ہوئے. خدا بندہ تمام تعریفیں تیری کہ تو نے میری دعا کو اتنے جلدی قبول کیا. جب سجدہ مکمل ہو گیا اور مولا سجاد سر اٹھا کے بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا مولا دعا کیا تھی؟ کہا جس دن ہمارا لٹا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا تو اس دن وہ ناشتے میں مشغول تھا، ناشتہ کر رہا تھا، اس نے ہمارے گھرانے کی خواتین کے بارے میں کہا انہیں کونے میں کھڑا کر دو، ابھی میرے پاس وقت نہیں، اور کٹے ہوئے سر کے بارے میں کہا انہیں میرے تخت کے نیچے ڈال دو، پہلے میں ناشتہ کر لوں. وہی کھڑے کھڑے میں نے خدا سے دعا مانگی، پروردگارا اس ظالم کا کٹا سر میرے پاس ایسی حالت میں پہنچانا کہ میں بھی اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں. لاکھ لاکھ شکر پروردگار کا کہ ظالم کا سٹا سر آیا. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. کہاں گیا ہے اتنے زیاد تیرا غرور و تکبر؟ ناشتہ روکنے کو تیار نہیں ہے، سیدانیوں کو ایک کونے میں کھڑا کرایا، سروں کو ایک گوشے میں ڈلوا دیا. آج تیرا سکا ہوا سب اسی مظلوم حسین کے وارث کے سامنے آ رہا. مگر اب اس کے بعد کبھی جملہ سنی، یہ کٹے ہوئے سر امام دیکھتے جاتے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، پردہ ہٹا کر زنان خانے میں گئے، ساری بیویوں سے کہا کہ آج کالے کپڑے اتار کے رنگین کپڑے پہنو. کربلا کے واقعے سے آج تک تم میں سے کسی نے بالوں میں تیل نہیں ڈالا ہے اور کنگھی نہیں کی. آج سر میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو. کربلا کے واقعے سے آج تک اہل بیت کے گھرانے میں چولہا روشن نہیں ہوا اور کوئی لذیذ کھانا تیار نہیں ہوا. کہا کہ آج بہترین کھانے تیار کیے جائیں، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ سیدانیوں کو حکم دیا کہ آج تمہیں سوگ بڑھانا. اگلے دن سے یہ ماتم پھر شروع ہو گئے، اگلے دن سے کالے کپڑے پھر آ گئے، اگلے دن سے لذیذ غذائیں پھر ممنوع ہو گئے، اگلے دن سے نہ بالوں میں کنگھی ہوئی نہ سر میں تیل ڈالا. مگر ایک دن مولا خاص حکم سیدانیوں کو دیتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں اور پھر آ کے بیٹھ گئے. یہ سر دیکھتے جاتے ہیں اور اتنی خوشی کی کیفیت ہے کہ بار بار خوشی کے جملے امام کی زبان سے نکل رہے ہیں. اب ایک جملہ سنیے، تقریباً آخری جملہ، اور میں اپنے اس بیان کو مکمل کروں. وہ یہ کہ جتنے محبان اہل بیت یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس دن 9 ربیع الاول 67 ہجری شہر مکہ دار علی ابن الحسین، وہ سب تو سجاد کی خوشی میں شریک ہیں، لیکن وہ لوگ جو سویٹ ڈش اور مٹھائی کھانے آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، 5 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، ناشتہ تو لگا دیا گیا تھا پہلے ہی، وہ تو ہو گیا، وہ سویٹ ڈش نہیں آتی. اب یہ پہلو بدلنے لگے، یہ تو آئے تھے مٹھائی کے لالچ میں، یہ تو آئے تھے حلوے کی لالچ میں. ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کے کہہ دیا، مولا سجاد دسترخوان پر ایک کمی رہ گئی، ابھی تک وہ مٹھائی نہیں آتی جسے کھا کر واقعہ میں خوشی ہوتی. مولا نے کہا، ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے کے بعد مومن کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی حلوے اور مٹھائی کی ضرورت؟ عجیب جملہ، یہ بتا رہا ہے کہ مولا کل کتنے خوش ہیں. دیکھیں یہ معمولی جملہ نہیں اور کسی عام جذباتی بچے کا جملہ نہیں ہے، وقار و مسانت کے مجسمے کے امام معصوم کا فقرہ. کٹا ہوا سر دیکھ کر مومن کا دل اتنا خوش ہے کہ اس کے آگے نہ کسی حلوے کی اہمیت ہے اور نہ کسی مٹھائی، اتنا خوش ہے میرا امام. اور ہم کو تھالی کے بیگن ہیں، ہم کون ہیں؟ تھالی کے بیگن. اکبر بادشاہ بیٹھا، بیربل سامنے یا بیربل یا جو بھی اس کا نام، بیگن تک سے آیا. اکبر نے بیگن کو دیکھا، کہا کہ کتنی اچھی سبزی، بس اتنا کافی ہے وزیروں اور مشیروں کے لیے. بیربل نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کر دی، کہا واقعا اللہ نے اس سے اچھی کوئی سبزی نہیں بنائی، دیکھیے اس کے سر پہ تاج بھی پیدا کیا. لیکن بادشاہوں کا مزاج، وہ لقمہ اس طرف سے اس طرف آیا. اکبر نے کہا، ارے کیسی بےہودہ سبزی. اب بیربل کا قصیدہ الٹا ہو گیا، واقعا اس کا رنگ بھی ایسا ہے کہ کوئی دوبارہ نگاہ بھی نہ ڈال. دربار کے بعد کسی نے کہا، بیربل پہلے قصیدہ پڑھ رہے، اس کے بعد ہرسیہ پڑھ رہے. بیربل نے کہا، ہم بیگن کے محب کوئی تھوڑی ہے، ہم تو اکبر بادشاہ کے چاہنے والے ہیں، جس کی تعریف کرے گا ہم بھی تعریف کریں گے، برائی کرے گا ہم بھی برائی کریں گے. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ، ہماری ساری خوشی آل محمد کے حوالے سے، ہمارا سارا غم آل محمد کے حوالے سے. دنیا خوشیاں مناتی رہے، کھلا موقع کھلا دن، آل محمد خوش نہیں تو ہم بھی خوش نہیں، اور دنیا چاہے اسے عام دن مانے، جس دن آل محمد خوش اس دن ہم خوش. دو مہینے دو مہینے آل محمد کے گھر میں سوگ تھا. دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, نہ ہمارا کوئی رشتہ دار مرا, نہ ہمیں کاروبار میں کوئی نقصان ہوا, نہ کسی نے ہمارا پیسہ کھایا, پھر بھی ہم اپنے غم سے زیادہ یہ غم منا رہے تھے, کیونکہ فاطمہ سوگوار, جو کہ سجاد ماتم کر رہا, جو کہ زینب کبرا کی آنکھوں میں آنسو. اور آج اگر آل محمد خوش ہو گئے تو نہ ہمیں کوئی پروفٹ ملا, نہ ہماری کوئی لاٹری کھلی, نہ ہم نے جوا جیتا, نہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا, مگر ہم اس سے زیادہ خوش اس لیے کہ آج سجاد خوش ہے, آج زینب خوش ہے, آج فاطمہ خوش ہے. تو ہمارا غم بھی آل محمد کے غم کی وجہ سے ہوتا, ہماری خوشی بھی آل محمد کی خوشی کی وجہ سے ہوتی. جب آج سجاد اتنا خوش کہ ایک یہ مٹھائی والا جملہ اور دوسرا سیدانیوں کو جا کے حکم دینا, تو پتا چلا کہ یہ خاندان بھی وہ ہے کہ جہاں اولونا اوسطونا آخرونا کلونا سب کا طریقہ ایک ہوتا. تو آج اگر سجاد خوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رسول خدا خوش ہے, آج علی مرتضیٰ خوش ہے, آج فاطمہ زہرا خوش ہیں, آج حسن مصطفیٰ خوش ہیں, آج حسین خوش ہیں, آج باقر خوش ہیں, آج جعفر صادق خوش ہیں, آج مسیح کاظم عید منا رہے, آج علی رضا خوش ہیں, آج محمد تقی خوش ہیں, آج علی نقی خوش ہیں, آج حسن عسکری خوش ہیں, آج ہمارا امام زمانہ خوش ہے, تو ہم کیسے خوش لو. ایسی خوشی ہمیں کہاں ملیں گی؟ پروردگار کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. جب یہ سب خوش ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی خوش ہے. ایسی خوشی ہمیں کہاں ملیں گی؟ باقاعدہ سے خوشی کے انداز سے منائیے. آپ کے بچوں کو بھی یاد رہے کہ یہ کوئی خوشی ہوتی, انہیں عید کا انتظار ہوتا ہے, نبی کا انتظار بھی ہونا چاہیے. بس اب آخری دو جملے سنیے اور میری بات ختم. پہلا جملہ یہ کہ پھر بھی میں نے مجلس کے یا محفل کے آغاز میں ایک بات کہی کہ مختار نے جو بدلہ لیا وہ مختار کی اپنی شرعی ذمہ داری تھی, مگر حسین کے خون کا بدلہ بھی نہیں ہوا. یا سار اللہ اب تک باقی ہے, وہ تو حسین کا بیٹا آ کے بدلہ لے گا, وہ کیسے آئے گا, کس طرح سے آئے گا, یہ ہماری مجالس کا موضوع کل سے یہ مسئلہ چلے گا. پرانا اعلان یہ تھا کہ جمعے کے دن آخری مجلس ہے, مگر دو دن مزید مجالس میں اضافہ ہو گیا. اب ہفتے کو بھی مجلس ہوگی, اتوار کو بھی مجلس ہوگی. کچھ لوگ خوش ہوں گے, کچھ نے کہا ہوگا لا حول ولا قوۃ. ذرا ہمارے پاس بات کرنے کا موقع مل گیا. پہلے تو میں خود پریشان تھا کہ جو تاریخیں میری مجالس کی تھی اس میں اتنی مخصوصیاں آ رہی تھی کہ کوئی موضوع نہیں بن پا رہا تھا. اب یہ ساری مخصوصیاں ختم ہو گئی, اب موضوع بنے گا. کیا موضوع؟ کہ حسین کے خون کا بدلہ مختار نے نہیں لیا, اس نے خالی اپنی ایک ذمہ داری ادا کی. بدلہ تو لیا جائے گا, وہ کس طرح ہوگا, کیا کیفیت, اور اس میں ہمارا کیا رول ہوگا, یہ کل. اور دوسری اور آخری بات, مجمع کو اتنے جوش پہ لانے کے بعد اگر کوئی منجھا ہوا خطیب ہوتا تو وہی دعا کر کے بات ختم کر دیتا, مگر میں تو اناڑی ہوں, اور اناڑی کہتے ہی اسے ہے کہ کوئی چیز اتفاقا بن بھی جائے تو اسے بگاڑ دو. اتنا جوش مجمع میں آ گیا تھا وہ دعا کا موقع. مولانا محترم موجود ہیں, ذاکرین موجود ہیں, ان سب سے پوچھ لیجیے, مگر میں تو جیسے ہر جگہ غلطی کرتا ہوں آج بھی کر رہا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے, ہمیں تو بہت خوشیاں ملتی رہتی ہیں, اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں بہت کم ہیں کربلا کے بعد. لے دے کے ہمارے پاس صحیح معنوں میں اہل بیت کے حوالے سے یہ خوشی کربلا کے بعد, اہل بیت کی خوشی کو اپنی غلطی سے غم میں نہ بدلے. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا نبی منائی جا رہی ہے میوزک اور گانے کے ذریعے سے, ایک دن ملا ہے سجاد کو خوش ہونے کا, کیا اس دن بھی آپ سجاد کو خوش نہیں رہنے دیں؟ اگرچہ اسلامی سال میں 365 دن نہیں ہوتے, مگر میں محاورتاً کہہ رہا ہوں 364 دن دشمنوں نے سجاد کو رولایا ہے, 365واں دن مومنین سجاد کو نہ رولا دے. سجاد روتے ہیں جب نماز قضا ہوتی ہیں. عام زندگی میں آپ جو چاہے کرے کل کی نماز قضا نہ کیجیے. ایک ہی تو خوشی ملی ہے اہل بیت کو, اور میری معلومات کے مطابق کل تو فجر کی نماز کے بعد یہاں بھی کسی ناشتے اور حلوے کا انتظام. اگر انتظام نہ ہو تو میری گردن پکڑ لیے گا. نہیں پوری پوری معلومات تو نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا گیا کہ ویسا ہی سارا ساتھ نماز فجر میں آنے والوں کے لیے کچھ انتظام ہوتا تو کل تو خوشی کی رات, خوشی کی صبح. کل سجاد نہ رونے پا, کل یہ جملہ آئندہ کوئی نہ کہہ دے کہ 364 دن دشمنوں نے رولایا اور ایک خوشی کا دن ملا تو دوستوں نے رولا دیا. نادانی اور ناسمجھی میں جان بوجھ کے نہیں. کل نماز قضا نہ ہو, کل داڑھی شیو نہ کی جائے. سجاد کو دربار یزید میں تین باتیں ہمیشہ یاد تھی, شراب, جوا اور داڑھی کا منڈوانا. ایک دن سجاد کو خوش رہی تھی کم از کم. کل خوشی کا یہ دن حرام فلموں کے ذریعے نہ ہو. ہر فلم تو حرام نہیں, جو حلال ہے دیکھ لیا. اگر 2 مہینے 8 دن نہیں دیکھی, بات تو کہتے مولانا ہم تو عاشور کے اگلے دن ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے تھے, خیر وہ الگ بات. گانے کے ذریعے سے اس خوشی کو آپ اہل بیت کا غم نہ بنائیے. بعض علاقوں میں رواج یہ کہ خواتین نامحرموں سے چوڑیاں پہننے چلی جاتی ہیں. ارے کم از کم کل سجاد کو رنجیدہ نہ کر, اسے اشام 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 کا امتحان یاد نہ دلا. بعض جگہوں پر کل مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے, خوشحالی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں خوشی کے موقع پہ سب چلتا. مکس گیدرنگ 2 اجنبی آدمیوں کے دسترخوان پر جمع ہونے ہی کا نام نہیں ہے. اگر 2 کزن ایک جگہ بیٹھے اور ان کی بیویاں بھی, ارے 2 سگے بھائی بیٹھے اور ان کی بیویاں بھی اسی دسترخوان پر بغیر حجاب کے, حجاب آ جائے تو کیا حرج. بس دیکھیے میں نے سارا آپ کا خوشی کا موڈ غارت کر دیا, مگر کیا کروں, میں آپ کی خوشی کو دیکھوں کہ اپنے مولا سجاد کی خوشی کو دیکھوں؟ میں آپ کی خواتین کی خوشی کا خیال کروں یا شہزادی زینب اور رباب و لیلہ کی خوشی کا خیال کروں؟ تو آئے محترم خواتین, عید منائیے, مگر خالی حرام کے ذریعے سے عید نہیں منائی جاتی. لوگ کہتے ہیں یہ سب کی نہ ہو تو عید کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا حرام کا نام عید؟ ارے اسلام نے عید و بقرعید کا تصور دیا کہ عام دنوں میں 5 نمازیں, عید کے دن 6 نماز ہو جاتی ہیں. عید تو اور زیادہ اطاعت خدا کا نام. تو بس اہل بیت اطہار کل ہمارے ذریعے سے غمگین نہ ہو. مختار نے تو سجاد کو خوش کر دیا, ظالموں کی گردن کاٹ. آپ ذرا داڑھی, ذرا نماز, ذرا حجاب, ذرا مس گیدرنگ, ذرا میوزک کا خیال کر لیجیے. اور اگر آپ نے اہل بیت اطہار کی خوشی میں ان کو خوش کیا تو ایک دن انہیں خوش کیجیے, سارا سال اہل بیت کے ذریعے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. خدا بندہ آج کا یہ دن, یہ 14 معصوموں کی خوشی کا دن, اس خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان غم حسین کے علاوہ ہر غم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے دے. خدا بندہ حکمران خوشی کے موقع پر قیدیوں کو معاف کیا کرتے, ہم میں جو گناہوں کی قید میں مبتلا ہے اس خوشحالی کا موقع ان کے گناہوں کو معاف فرما, جو پریشانیوں کی قید میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما, جنہیں روزگار کی کوئی قید ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. خدا بندہ ہمارے مرحومین کو بھی خوش کرنے کے لیے ان کے ہر عذاب کو دور کر دے. خاص طور پر بانیان و حاضرین کے تمام مرحومین کو کل کی اس خوشی کے موقع پر اعلی علین نے اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. خدا بندہ ہماری صف اعضا 2 مہینے اور 8 دن کے بعد ایک دن کے لیے جو بڑھائی گئی, دوبارہ اسے تا قیام قیامت بلکہ جنت تک برقرار فرما. ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما, اور اس خوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی بنانے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصوم امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. خوشی کا موقع ہے تو ہم اپنے مرحومین تک یہ خوشی کیوں نہ پہنچائیں. مرحوم حاجی رضا حسین غلام حسین مول جی, مرحوم اکبر علی موہن ویرانی, مرحوم معصوم علی غلام علی نایانی, مرحوم حسین علی ابراہیم ہیمانی, مرحوم سلطان بھائی احمد مولو بھائی, مرحوم اکبر علی رحیم ملجیانی، مرحوم محمد رضا پیار علی شروف، مرحوم ذاکر حسین رجب علی دہلی والا، مرحومہ کل بانو بھائی محمد علی رتنسی، مرحومہ طاہرہ بانو عبد الحسین بندے علی، مرحوم رجب علی روشن علی لاکھانی، مرحوم اقبال پروس محمد مقدم، بانیان مجلس کے باقی تمام مرحومین، حاضرین مجلس جو جو مومن اور مومنہ آج یہاں تشریف لائے ہیں ان کے گھرانے کے سارے مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً یہ جو صف عزا ہمارے یہاں بچھی، صف عزا بچھانے والے، صف عزا کی خدمت کرنے والے ذاکرین، نوحہ خان، سوز خان، علماء، ہمارے تمام مراجع جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ۔